الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، بالخصوص ماہ شعبان المعظم جسے ایک اعتبار سے ماہ درود بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ویسے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ ارشاد فرمایا ہے، تو ہمیں کثرت سے اس مہینے میں بطور خاص بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اس پروگرام میں ہم آیات مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر، کچھ شان نزول وہ ہم عرض کرنے کی کوشش اور سعی کرتے ہیں، اور پھر اس کے تحت ہی جو تفسیری نکات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسی قرآن کی تعلیم آگے صحابہ کرام علی مردوان کو دی۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کی تفسیر فرما رہے گئے، آپ اس کے مفاہیم کو بتا رہے گئے، حالانکہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت سارے وہ کیا تھے؟ عرب کے رہنے والے، عربی تھے، عربی و نسل تھے، لیکن اس کے باوجود بڑے سے بڑے ماہر، عقل مند، سمجھدار بھی، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے، تو قرآن کے اگرچہ ظاہری یہ الفاظ کلمات عربی تھے، مگر وہ پھر بھی اس کو اپنی لغت یا زبان کے اعتبار سے سمجھنے سے قاصر رہتے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضری دیا کرتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ باقاعدہ سمجھا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔ آج اس پر کچھ گفتگو اس لیے کرنا ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے نظریے اور سوچ وہ لوگوں کو دی جاتی ہے کہ حدیث کا بالکل ہی انکار کر دیا جائے، یا معاذ اللہ ایسے فتنے کے حدیث کے انکار کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت اور ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ کہیں صرف ہم قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن کو لے لو، قرآن کو لے لو۔ پھر قرآن کو حضور علیہ السلام کے بغیر کیسے آپ سمجھیں گے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مفہوم کو بیان کریں گے تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر ہے، وہ حدیث نبوی ہوگی، وہ اطاعت رسول ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر ہم کہیں گے کہ قرآن ہی کوئی درست طریقے سے نہیں سمجھ سکتا؟ جی ہاں، بالکل نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی کئی ایسی آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے کہ جن کے اندر قرآن میں حکم موجود ہے، مگر اس کو سمجھنا کیسے ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس چیز کی کیا شرائط اور ضوابط ہیں، یہ قرآن نے تھوڑی بیان کیا، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول جو ان پر اللہ کی آیتوں کو، اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں، یعنی وہ طبقہ کہ جس وقت طرح طرح کی گمراہی، کفر، شرک یہ عام تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر آ کر جو توحید کا اعلان فرمایا، اس قرآن مجید کو انہیں سکھایا، سمجھایا، قرآن کا اعلان بتایا، اچھا پھر دامن اسلام سے وابستہ جو ہوئے تو وہ بھی باتیں سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے محتاج ہوتے، کیونکہ قرآن تو ہمیں جگہ بجگہ یہ کہہ رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے نماز پڑھو، مگر نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن میں قیام کا بھی ذکر ہے، قرآن میں سجدے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں رکوع کا بھی ذکر ہے، مگر یہ ترتیب کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، یہ ترتیب ہمیں کنہوں نے سکھائی؟ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ قرآن نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مگر کتنے مال پر ہے، کب کب دینی ہے، کتنی بار دینی ہے سال میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ حدیث رسول چھوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کی اتباع یہ چھوڑ کر کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو سمجھ جاؤں گا، خود ہی قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہوں گا، تو وہ حقیقتاً قرآن کا نام استعمال ضرور کر رہا ہے، مگر وہ راہ حق پر نہیں ہے، وہ راہ حق پر نہیں۔ راہ حق پر وہی ہے کہ جو قرآن اس طریقے سے لوگوں کو بتائے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، جیسے حضور اسلام نے دی، پھر حضور اسلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے آگے اس کی تعلیم دی۔ اس لیے قرآن کی تفسیر، ایک تو قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن ہی بیان کرتا ہے، اور ایک قرآن کی تفسیر تفسیر القرآن بالحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک سے، آثار مبارکہ سے، اور ایک اقوال صحابہ سے تفسیر آگے اس کے بیان ہوتی ہے۔ تو یعنی قرآن کی تفسیر کے بھی مختلف درجات ہیں۔ المختصر یہ کہ جو قرآن کا نام لے مگر حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، صحابہ کے اقوال کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ حقیقتاً قرآن کا نام لے رہا ہے لیکن قرآن کے مشن پر نہیں ہے، قرآن کی تعلیم اور قرآن کے فرامین کے مطابق وہ راہ حق پر ہرگز نہیں گئے۔ راہ حق پر وہی ہے جو بارگاہ رسالت سے قرآن کی تعلیم سیکھ رہا ہے یا ان سے سیکھ رہا ہے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کو سمجھا اور سیکھا۔ تو محترم سامعین کرام، مدنی چن کے ناظرین، ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں کہ جو نازل ہوئیں اور صحابہ کرام علی مردوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھنے کے لیے پہنچے۔ آئیے ایک آیت اور اس کا شان نزول کے حوالے سے کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ 82، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں میں کوئی ظلم شامل نہ کیا ہو، کوئی ظلم شامل نہ کیا ہو، وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ کا امن اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا عام اور عالم دیکھیں تو مطلب یہ نکلا کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ان کا کسی طرح کا کوئی ظلم شامل نہیں ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب سوال ذہن میں پیدا، ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی سوال صحابہ کرام علی مردوان کے ذہن میں بھی ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایونا لم یظلم، صحابہ بارگاہ رسالت میں چلے گئے کہ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو ظلم تو کسی نہ کسی وجہ سے آدمی کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ یہ تو ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب جس کے ایمان کے ساتھ ظلم شامل ہے وہ تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہدایت نہیں پائے گا، نہ اس کے لیے امن ہے۔ تو یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ جو ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو اس ظلم سے مراد یہ عام ظلم نہیں ہے جو آپ سمجھیں یا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میں نے بھی آپ سے کہا، آپ کے ذہن میں بھی ابتدائی آیت کا وہ لفظ سن کر ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ظلم سے کیا مراد، تو فرمائے اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد وہ سورہ لقمان کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو یہاں جو شرک ہے اس کو ظلم کہا گیا ہے، اور جو اس آیت میں کہا گیا کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ وہ ظلم کو نہ ملائے، یعنی جو مومن ہے اور اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شرک والا معاملہ نہیں، وہ مشرک نہیں ہے، شرک کو اپنے ایمان کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے امان ہی امان ہی. تو یہاں مطلقاً ظلم وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے. ادھر خود غور فرمائیے کہ صحابہ عربی النسل، عربی جاننے والے، عربی سمجھنے والے، وہ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے محتاج ہوئے. تو کیا ہم عام لوگ آج کوئی کہے کہ بھئی میں عربی گرامر جانتا ہوں اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں ترجمہ بھی کرنے، تفسیر بھی کرنے، جو اپنی رائے میں سمجھ آئی وہ تفسیر کر دی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کہیں بھی ہو، کالم نگار ہو یا کوئی عام ہے، بس تھوڑی بہت اس کو کوئی یہ دسترس حاصل ہے تو وہ سمجھے کہ میں قرآن کو خود ہی سمجھ جاؤں گا. اور پھر معاذ اللہ وہ فتنہ جو حدیث کا انکار کرنے والے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے، وہ کیا ان چیزوں سے اپنے اس گمراہیت اور اس فتنے کو تقویت پہنچائیں گے؟ ہرگز نہیں. قرآن صحابہ اکرام علی مردوان بارگاہ رسالت سے سمجھتے رہے، تو ہمیں بھی قرآن کو وہی سمجھنا ہے، وہی قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو حضور علیہ السلام نے کی، جو حضور کے اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. تو حدیث رسول چھوڑ کر کہیں کہ قرآن تک ہم پہنچ جائیں گے، تو حقیقتاً وہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قرآن تو خود یہ بیان فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن تو خود یہ فرما رہا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کا کہنا ماننا گویا کہ اللہ کا کہنا ماننا، قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے. تو اب کہے کہ حدیث کو ہی نہ مانو، حدیث کا ہی انکار کر دو، تو حقیقتاً وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ قرآن کا ہی گویا کہ انکار کرنے والا ہے. تو جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بتایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، تو پھر وہ مطمئن ہوئے. یہاں پہ اس ظلم سے مراد جو ہے وہ عام، وہ گناہ والا ظلم مراد نہیں ہے. تو صحابہ پھر مطمئن ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے. تو ایسی صرف ایک نہیں، کئی اور واقعات. روزے کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ اور پیو، یعنی کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ سفید اور سیاہ دھاگے میں تمہیں فرق معلوم ہو جائے. یعنی پہلے یہ معاملہ تھا کہ جو رات کو سو جاتا تھا تو اب اس کے بعد اس کو دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، رات کو جتنا کھانا ہے کھا لیا، لیکن رات کو سونے کے بعد پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. تو اب حکم ہو گیا کہ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ کھاتے رہو پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا وہ کالے دھاگے سے وہ جب تک فرق معلوم نہ ہو جائے. تو اب کیا ہوا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا کہ سفید اور سیاہ دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور کہا کہ جب دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں گے تو وہ اپنے روزے کی ابتدا کر لیا کریں گے، یعنی پتہ چل جائے گا کہ یہ سفید اور یہ کالا ہے. تو یوں انہوں نے، یعنی اس سے بظاہر دھاگا ہی کہا گیا تو دھاگے سے مراد انہوں نے وہ دھاگا ہی لیا. تو اب کیا ہوا کہ یہ اس دھاگے سے مراد دھاگا ہی لے کر انتظار کرتے رہے، اور پھر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں جو وضاحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس دھاگے سے مراد یہ سفید اور کالا دھاگا نہیں ہے کہ جب تک یہ نہ واضح ہو جائے، بلکہ اس سیاہی سے مراد وہ رات کی سیاہی ہے، اور یہ سفیدی سے مراد وہ فجر کا طلوع ہونا، طلوع فجر ہے. بخاری کی روایت اس پہ باقاعدہ موجود ہے، اور فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی اللہ پاک نے نازل فرمایا ये जो मिनल फजर के कलिमात, ये अल्लाह ने इनको नाजिल फरमाया, और इससे ये चीज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वाज़े फरमा दी कि इससे मुराद ये धागे नहीं थे। अब जरा गौर करें, कोई कहे कि हदीस के बगैर ही कुरान हम समझ जाएंगे, तो ये इन आयत की जरा तशरीह तफसीर वो करके दिखाए कि ये धागे, काला धागा और सफेद धागा, इससे क्या मुराद है। तो जो हम सहरी करते गए, ये पहले रात के वक्त अगर सो गया तो उसको फिर खाने के बाद में इजाजत नहीं होती थी, फिर इस हुक्म से आया कि अब खाते पीते रहो, खाते पीते रहो, यहां तक कि जब काले धागे से सफेद धागा वाजे हो जाए। तो मुराद ये कि वो रात की वो स्याही वो छट जाए और तुलुए फज्र हो जाए, वो सफेदी आ जाए, तो ये फरमाया गया कि उसका जो है वो सहरी, यहां तक खाने की इजाजत, यानी तुलुए फज्र होते ही सहरी का वक्त खत्म। तो आजकल हमें तो आसानी है, हम तो अब कैलेंडर हैं, सब चीजें डिजिटल भी मौजूद हैं, प्रिंट की सूरत में भी मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी का भी औकात सलात का, या आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, अपने पास रखिए, सहर इफ्तार के नक्शा जाते हैं वो अपने पास रखिए, और उसके मुताबिक आसानी से हम अपने रोजों का ये इत्तमाम कर सकते हैं और दुरुस्त तरीके से सहरी और इफ्तार के ये मामला कर सकते हैं। लेकिन आप जरा गौर करिए कि 1400 साल पहले लहरे उस वक्त ये सारी चीजें नहीं थी, इस अंदाज से नहीं थी, तो वो फिर एक खास मुशाहदा ही था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के उस अमल पर जिन्होंने धागे लेकर इस तरह किया, तो आपने उन्हें फरमाया कि ये काले धागे से, अगरचे कुरान खैत अबयद और खैत असवद बयान फरमा रहा, यानी काला धागा और सफेद धागा, तो फरमाया इनसे मुराद ये काला धागा और सफेद धागा नहीं है, बल्कि काले धागे से मुराद रात की स्याही और सफेदी से मुराद ये तुलुए फज्र, सुबह यानी दिन का ये तुलु होना, फज्र का तुलु होना, ये सफेदी से मुराद है। तो वदरिशन के नाज़रीन, ये आयत मुबारक देखिए कि सहाबा इकराम अली मर्दान, इनको समझने के लिए वो बारगाह रिसालत के मोहताज थे, और उसी तरह उन्होंने इनको समझा और जाना। कुरान पाक में और भी कई ऐसी आयत मुबारक हैं, इरशाद फरमाया वल यतवफु बिल बैतिल अतीक, और तवाफ करें उस कदीम घर का। अब ये आजाद घर, उस कदीम घर, इसके तवाफ का हुक्म, यानी यहां पे तवाफ का हुक्म तो मौजूद है, मगर ये तफसील कुरान में नहीं मिलती कि तवाफ कितने चक्कर का नाम है, कितने चक्कर करने हैं तवाफ है। तवाफ के बाद सही की तरफ अगर हम जाते हैं तो इन सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कुरान पाक में सफा मरवा इसकी सही को, जिसे शाइरुल्लाह कहा गया, और जहां पर भी चक्कर लगाने का वो हुक्म दिया गया है, मगर ये सफा से शुरू करना है, मरवा की तरफ जाना है, और कितने चक्कर हैं ये कौन बयान करेगा, ये डिटेल तफसील कहां से है, ये बारगाह रिसाले से हमें डिटेल तफसील दी। तो इसलिए कुरान पाक पढ़ते जाएं, और कितने इसके अहकामात ऐसे हैं नाजरीन, हम उसे पढ़ते भी जाएं, हमें उसकी कमा हक हो, उसके अहकाम पूरे के पूरे यूं नहीं समझ आ सकते जब तक हम हदीसे रसूल की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने हमेशा से, सहाबा इकराम अली मिर्दवान ने बारगाह रिसाले से कुरान पाक को समझा, फिर आगे अदवार का सिलसिला ये रहा, और कुरान के ऊपर बड़े बड़े काम हुए, तफसीर लिखी गई, अकवाले सहाबा की रोशनी में, ताबईन की रोशनी में उसकी वजाहतें और उसकी डिटेल और तफसीर को बयान किया गया। तो ये इसी वजह से हमें भी इन्हीं लोगों के रास्तों पर चलना है, ना कि ऐसे नए फितने कि जो कुरान का नाम तो ले लेकिन हकीकतन कुरान की तालीम से वो दूर हों। और ऐसे फितने पहले भी थे, इमाम इब्ने सिरीन रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पास दो आदमी आते हैं और आकर कहते हैं हम आपको कोई कुरान की बात करना चाह रहे हैं, एक दो आयतें आप पढ़ना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, तो आपने उनसे गुफ्तगू करना मना कर दिया। फरमाया नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप सुन लीजिए कुरान की बात कर रहे हैं, आपने मना फरमा दिया। अब वो चले गए, कुछ उनके जो सामीन थे उनके पास बैठे थे, शागिर्द थे उनके, तो उन्होंने कहा कि हजरत वो तो कुरान की बात कर रहे थे, आपने उनकी बात नहीं सुनी कुरान की बात। आप रदी अल्लाह अनु फरमाने लगे कि मुझे पता है कि वो कुरान का नाम ले रहे थे, लेकिन उनका ताल्लुक ऐसे एक फितने से है, तो मैं ऐसे शख्स से क्यों कुरान की बात भी सुनूं कि वो कुरान का नाम लेकर कोई ऐसी बात मेरे जहन के अंदर डाल दें। अल्लाह अकबर, ये मेरे और आपके लिए था, वो तो इतने बड़े इमाम थे, इतने बड़े आलिम थे, کہ وہ ان کی گرفت بھی کرتے، پکڑ بھی لیتے، لیکن انہوں نے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے یہ انداز بھی اپنایا اور کہا میں تمہاری بات ہی نہیں سنوں گا، تم اگرچہ قرآن کا نام لے رہے ہیں لیکن یہ قرآن کا بظاہر تم نے ایک طرح کا لیبل لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے تمہارا کچھ اور مقصد ہے۔ تو اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں تو اس طرح کے کئی آپ کو نظائر نظر آ جائیں گے، کئی ایسی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی جو بظاہر نام قرآن کا لیں گے لیکن حقیقتاً قرآن سے وہ دور کرنے والے، وہ قرآن سے تو دور کرنا کہلائے گا جو قرآن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معاذ اللہ دور کر رہا ہو، جو قرآن کا نام لے کر حضرات صحابہ کرام علی مردوان کی تعلیم و تربیت سے، اہل بیت اطہار کی تعلیم و تربیت سے وہ سب ہمیں دور کر رہا ہو، تو وہ نام قرآن کا ہے لیکن حقیقتاً قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا مانگتے اللہ سے اللہ میں اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرے انعام ہیں، اور اللہ کے انعام یافتہ کون ہیں؟ قرآن انہیں بیان فرما رہا ہے، نبیوں کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء اور صالحین کا گروہ، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو ہم اللہ کے ان پیارے بندوں کے راستوں پر چلیں گے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، قرآن کے نور اور قرآن کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
قرآن کی روشنی